Inshallah, those that have completed this sana, be mindful of those that are still in sana. And let us come forward, inshallah. Whatever gaps are in front of us, let us fill it, inshallah. As we come forward, encourage one another and come forward, inshallah. Inshallah, if one comes forward, 10 others will come forward with them. If one goes out, 20 others will go out with him.
إن شاء الله تعالى ولا لا سوى مليات إن شاء الله عاو مدام أي عبين كوكودة بيسايتها هاي ولما دو حيليهين هكفة إيديستانو وبركاتها قاطانو حيليهين هاده إيديستان إن شاء الله تعالى ما جبعكو راك إيديستان جزاكم الله
إن شاء الله وانسي أنتو أمينا ما فاشي سونكو كفينا أردو إن شاء الله أبويلو كسوغولو كنا إن شاء الله أساجوكي وما أنتو أمينا سامان فاشي سونكو تريندو ترانسليشن كتنت نمبر 3 kumeneko kondi inshallah tikako mana kumeneko tipite kumeneko inshallah sakum la khair
inshallah. Let us come close and settle down inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amader je somosto bangladeshi bhai je kono jagay je somosto jagay ashi amra shobai 3 number tent er majhamaji porjaye chole jabo ekhane banglay tarjoma hobe inshallah. Shobai je jekhane ashi mul boyaner sathe sathe tarjoma hobe banglay amra shobai inshallah 3 number tent er ekhane bangla tarjomar point e chole jai inshallah.
Mashallah, beautiful majma. Let us take maximum benefit. Allah has blessed us. We are very fortunate. Take maximum benefit. Sit till the end. Sit with mujahida. Those who are on chairs are requested inshallah to try and sit at the back of the majma or on the sides. Everybody would like to see the speaker. So inshallah, let us sit in such a manner we do not cause any obstruction for those that are behind us, inshallah.
Amarinya mitnagaru taklalla inshallah aratenyaw tent lay kazi bemin kotrebas sat lay aratenyaw tent lay amarinya tanagaruch indalle eza tifellegalachu tarjama miyaregutim inna Sheikh Samir inna antina yitabqwachual jazakumullahu khair amarinya mitnagaru indalle eza yitifellegachu jazakumullahu khair.
Mashallah, let us come closer. There are many brothers who want to come in. So let us come close, inshallah. Let's fill the gaps, mashallah. We can get maximum brothers, inshallah. Last night, many brothers had to stand and listen to the bayan. So inshallah, let us move a little bit. Those that are at the entrance also will get place. Let us all make niyat, inshallah, that Allah accepts us also to strive in His path also. Tomorrow morning, inshallah, we'll witness those brothers that are going in the path of Allah. Allah make us amongst them also. But take part, inshallah, the final dua. You find in the dua that many times hundreds of thousands of people come just for the dua, to take part in the final dua. In Bangladesh, few millions come. Allah knows best what the figures are. But you'll find millions of them come. So let us, inshallah, tomorrow morning, inshallah, let us take part. One is in that age that Allah has blessed them, that they become mustajab also, over 90 years of age. Making safar, this is inspiration for us also. Allah Pak accept us also till the last days of our lives to strive for His deen. We come to get this worry and concern that inshallah that how our life and our health and our wealth is being used for Allah's deen, inshallah. Brothers that are standing, let us come closer, fill up the gaps, and make niyat inshallah we'll sit with mujahida till the end. Sometimes it's just a whispering. Shaitan makes us leave the gathering, but it's not one. But the brother is just waiting for one of us to stand up, and then 10 others also stand with us. The sound does not, malaika do not surround the sound. They surround the gathering. So let us, inshallah, be part of the gathering. Malaika will surround us, we'll get the nur, the barakat of this. And mashallah, Allah reward all those brothers that made effort to make it comfortable for us. So also tomorrow, inshallah, after the ijtima finishes, let us also get some share, inshallah, in clearing up the site, rolling up the musallas, the mats, etc. We'll also get the reward of that, of all the amas that took place and the jamaats that will be going to the different parts of the world from here. How many people would have come, made tawbah, and gone back, inshallah. We'll get the reward of all that, inshallah. MashaAllah, there's still some brothers that are sitting in the end, take a few steps, inshallah, fill in. So brothers that are coming later, we don't have to move. While we are waiting also, we can engage ourselves in zikr, dua, in amal. While we are sitting also, we are reminded again to please refrain from any sorts of taking any sorts of photography or videos, etc. If we have, then make sure we delete it from our phones. Come to bring this beautiful deen in our life, that deen which Rasulullah says and left for us. How this comes in our life, we take it back home also. All the advices that were given to us in these days to bring these amals alive in our homes, ta'alim alive in the home, like after Zuhur, taraghib was given to us how to take part in those amal that will bring down the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala. Today everything is going up, but our namazis are not going up. If our namazis go up, then Allah will send down good conditions. The prices of everything will come down, halas will become good. How we can understand our responsibility. Allah has selected us, chosen us, put us into this beautiful ummah that Allah brought us. It's not our coming. But Allah wants to take work from us. Allah wants to take work from our family. So at the time of dua, in this majlis, we don't know when is the moment of acceptance. Make ourselves accepted. One of our elders was saying, Haji Abdul Wahab Sahab, Rahmatullah Ali, once was very ill. And in that position, he couldn't even move his hand. One of our elders, he's part of the group, he was telling us now in Cape Town. He said they went to him for some mashwara. So now after giving his rai, whatever it was, then he said, today nobody has the worry that how this beautiful deen comes alive in the ummah. Nobody's got that cry, that pain. Today we have to bring that pain, that restlessness in our hearts. That we keep moving till our end, inshallah. The time of tashkil, every one of us stand up with this desire, Ya Allah, accept me. The bayan is not for the one next to me or behind me or in front of me. But this targhib is for me. How till our end, inshallah, we make our akhirat. These buzruks of ours have left, mashallah. Arriving, mashallah, over 20,000 people left that majlis and come to us in their old age, in their illnesses, making suffer. This is inspiration for us. Like this, we have this ishtima that takes place once a year. Every Friday nights also, an ishtima takes place also. 360 or 52 weeks of the year, or 51 weeks in the year. 52nd week is this ishtima, but 51 weeks of the year we have an ishtima that takes place in Masjid al-Hilal, starts at Asr time. After Asr there's some targhib. After Maghrib also there's some targhib that takes place. After Isha Hayatul Sahaba, brothers spend the night in fikr and dua. And after Fajr there's a bayan also. So let us all make niyat, inshallah. We'll come, inshallah, every Friday, inshallah. Masjid al-Hilal, inshallah. Come with our bedding, spend one night in the path of Allah. We will listen, many jamaats come from different parts of the world, like we are fortunate in this gathering. Many jamaats are here, Arabs are here also, different parts of the world. Like that we come to that Shab Guzari, take part inshallah, spend the night. So at least our family also know that Allah Pak has selected us, sent us with a great responsibility. Ji, those in the second tent are requested inshallah, let us come to the front tent inshallah. There is some space inshallah, wherever we find some place. We all make niyat, will remain till the end, inshallah. And we'll give our names also, inshallah. Do not leave until the time of tashkil. Tashkil is over also. Let us take part in all these amals, inshallah. And tomorrow morning, inshallah, let us make extra fikr. Come also, mashallah, like we have come in our numbers also tonight. Preferably to spend the night here. But if for some reason we have to go back, let us, inshallah, come back in the morning, inshallah, take part in the dua, inshallah. And you go back, make niyat in our masjids also. We take part in these amals every day. Every day the fikr takes place, mashwara takes place. That how 100% people come on to 100% salah. 100% of them come on to 100% deen, beginning with salah, inshallah. How we make fikr for salah, inshallah, coming alive in our homes, in our localities. And when people will come on to salah, the rest of deen will come on to them, inshallah. Daily, brothers are giving time in our masjids, 2.5 hours. Some brothers may be giving little more or little less. Let's see what's our share in it. Jamaats are going out every month for 3 days, for 72 hours. Like Maulana explained after Zuhur Salah, one is we make fikr of the people in our area. Allah gave us that responsibility. And also the people around us, the neighboring areas. ومن حولها, all the people around us, that Allah made us responsible for them also. Spend an hour, 2 hours, brothers, waiting for outgush in those areas. Salah will come alive, zikr will come alive, amals will come alive, Allah will send down good conditions to us, inshallah. You all make niyat, inshallah. Allah accept us all, inshallah, with afiyat. And then we go for long durations also. Long durations and short durations. Jamaats are going for pedal jamaats, etc. Let us see how, inshallah, Allah accepts us also in all these jamaats, inshallah. MashaAllah. Also, we try and bring amals in our life. At night also, the surahs of the night. Read those things. When you go to bed also, get up with the niyat of tahajjud. And people to bring this crying in our heart. Get up at night and cry for the ummah. Nobody is crying for the ummah. Today we are crying for our shop and our job and various things. But how, inshallah, we cry for the ummah, inshallah. Hazrat Mulana is here. So, inshallah, whatever little gaps, inshallah, let us make near till the end, inshallah. MashaAllah, those that are standing, settle down, inshallah.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون, نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور بہت پیارے بھائیوں, دین کی بات وہ دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے, جیسے تجارت کی بات تجارت کے کام کے لیے سنی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ تجارت کی بات سنے اور کام دوسرا کرے, ایسا کوئی نہیں کرتا. ایسے ہی دین کی بات, کہ دین کی جو باتیں ہوگی وہ دین کے کاموں کے لیے ہوگی, یعنی دین کی باتیں سن کر کے اپنی زندگی کو دین کے کاموں پر قائم کرنا, یہ مطلوب ہوتا ہے اور یہی ہم کو ہدایت بھی ہے. ایسے ہی سننے کا ہم کو حکم ہے کہ ایسا سنو کہ ہمارا سننا ہم کو مقصد پر لے جاوے. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ بشارت دو میرے بندوں کو, بشارت دو میرے بندوں کو, خوشخبری دو. اللہ تعالی ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں, خوشخبریوں سے چلاتے ہیں, ورنہ وہ دھمکیوں سے بھی چلا سکتے تھے, ڈانٹ ڈپٹ سے بھی چلا سکتے تھے, لیکن بشارت دے رہے ہیں, خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے بندوں کو خوشخبری دو. کون سے بندے؟ کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. مستمع اور شامع. شامع کہتے ہیں سننے والے کو, بس کان پر آواز آئی سن لیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیوں نہیں. اور ایک یہ کہ ارادے کے ساتھ سنے, اس کو مستمع کہتے ہیں عربی میں. پیچھے جو حافظ کھڑا رہتا ہے تراوی میں وہ مستمع ہے, وہ قاری کی آواز سنتا ہے, اور سنتا ہے اس لیے تاکہ اس کو غلطی سے بچاوے. پیچھے جو کھڑے رہتے ہیں حافظ, وہ سامع نہیں, وہ مستمع ہے, یعنی ارادے کے ساتھ سن رہے ہیں کہ تاکہ اس کی کوئی غلطی نہ ہو, وہ غلطی ہو تو غلطی کو سدھارے. یہ سننا صحیح ہے, ایسا سننا, ایسا سننا وہ صحیح سننا کہلاتا ہے. فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول, کہ میرے بندوں کو بشارت دو جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. سننا سننا نہیں ہے فقط, ارادے کے ساتھ سننا. وہ سن کر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, کہ سننے کے بعد, کہ سننے کے بعد کیا کر لیا, کہ ٹیپ کر لیا مشینوں میں, جیسے آج ہو رہا ہے کہ اس کو مشینوں میں ٹیپ کر لیتے ہیں, پھر اس کو ریلے کر دیتے ہیں کہ آج فلاں مولانا صاحب کا بیان ہوا, یوں کہ یہ رواج ہے, اس کو رواج کہتے ہیں. رواج کاموں سے دین کو ترقی نہیں ملتی, رواج کاموں سے رواج کو ترقی ملتی ہے. جی ہاں, یوں کہتے ہیں کہ یہ سمعون القول, ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں اور پھر سن کر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, کہ سننے کے ساتھ ساتھ وہ اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جب عمل کرنے کا نمبر آئے گا تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا اور اونچا سے اونچا بناتے ہیں. اپنے عمل کو اچھا سے اچھا اور اونچا سے اونچا بنائیں گے. جیسے دنیا کے کاموں میں ہم کرتے ہیں کہ جو کام ہماری, جو چیز ہماری ضرورت کی ہوتی ہے اس کو ہم اچھی سے اچھی بناتے ہیں. کھانا بنائے گا تو کیسے بنائے گا؟ اچھے سے اچھا بنائے گا. مکان بنائے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا سے اچھا بنائے گا. کپڑا بنائے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا سے اچھا بنائے گا. ایک آدمی کی عادت ہے, اس کا مزاج ہے, اسی مزاج پر رکھ کر یہ ہم کو دعوت دی ہے کہ جب اپنا عمل بناؤ تو اچھے سے اچھا عمل بناؤ. وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, کہ اتباع احسن کرتے ہیں, یعنی ایسے بندے ہیں کہ سنتے بھی ہیں اور سننے کے ساتھ ساتھ جب عمل کا نمبر آئے گا تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا, اونچے سے اونچا بنا کر پیش کریں گے. کہ بھائی آپ یہ کہیں گے کہ بولو کون تیار ہیں, تو زیادہ زیادہ وقت کے لیے, زیادہ زیادہ خرچ کے لیے تیار ہو گئے. زیادہ زیادہ وقت کے لیے, زیادہ زیادہ خرچ کے ساتھ تیار ہو گئے. مثال کے طور, یہ اتباع احسن ہوا. اذان سنی تو اذان میں نماز کی دعوت ہے, نماز کے لیے بلایا ہے, تو نماز پڑھنے کا نمبر آیا تو اچھی سے اچھی نماز پڑھی, اچھی سے اچھی نماز پڑھی. یہ ہوا اتباع احسن, کہ پھر سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں, یعنی عمل کرنے کا نمبر آتا ہے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سننے والے بندے, تو اس کو کہا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, تو ان کے بارے میں کیا ہوا؟ اولئک الذین ہداہم اللہ, کہ یہ وہ قسم ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہے, ان کی وہ اللہ نے رہبری کر رکھی ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور یہی لوگ صحیح معنی میں سمجھدار ہیں, ان کو رہبری بھی اللہ نے کر دی ہے اور یہ لوگ سمجھدار بھی ہیں. یہ بتایا, تو سننے کے یہ نوعیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ بات کو سنیں اور سننے کے بعد عمل کا تقاضا آوے تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا بنا کر پیش کر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, my respectable and honorable brothers, the talks of deen, these are listened to with the intention that we have to practice upon it. Like sometimes we are given guidelines on how to do business, no one listens to those guidelines and does opposite of it. He implements it right down to the last letter. So like that, when the talks of deen are presented before us, the determination should be there that how I can bring my life onto deen. Listen with the intention of implementing. This is the guidelines that are given to us, and this is the objective also of the talks of deen. Allah Ta'ala says in the Quran, فَبَشِّرْ عِبَاد, give glad tidings to my slaves. Allah Ta'ala could have encouraged us, commanded us by threatening us, by promising us of his azab and punishment. But what does Allah do? Allah encourages us by giving us glad tidings. Bashir ibad, give glad tidings to my slave. Who are they? Alladhina yastami'oon al-qawl. They are those who listen with the intention, listen with determination.
We find in Arabic there are two types of listeners. One is what we call Samia, person who just listens, or make it more simpler, puts it in one ear, takes it out of the other ear. Then you get someone that is called Mustamia. This is a person who listens with determination. Example Hazrat gives, someone is reading Taraweeh Salah. Behind him is that person who has been appointed to correct any mistakes in the recitation. How will that person listen? That is called Mustamia. He listens with determination so that the qiraat can be corrected if there are any errors. If there are any errors, straight away he will correct that. This is how we should be listening to the talks of deen. Listen with determination. And then, فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَا. Give expression to what we heard by implementing that in the best possible manner and form. Not just a case like you get missionary, you pack the goods and deliver them, going from one point to the next point. No. This is what we call when listening to the talks of deen will become riwaj and customary. When we reduce any action to the level of a custom, where it becomes customary, then progress does not take place. For progress to take place, there has to be a beautiful implementation. In other words, beautify the action and perfect the action. Like we see in the world, human beings by nature are such, when it comes to their basic necessities of life, we want the absolute best according to our capability. When it comes to food, people want the best food. Comes to your house, according to what you can afford, the best possible home. Comes to your clothing, according to what you can afford. This is human nature. Everyone wants the best. So in exactly the same way, the talks of deen, listen with this intention that I'm going to implement it to the highest possible level. For example, this talk at the end, tashkil will take place. Who is ready? That time, what is ittiba'i ahsan? Ittiba'i ahsan is to be ready to give the longest possible time and fulfill the most expensive taqaza. Azan is given. Azan is dawat. Dawat for namaz. Now that you heard that, to implement it in the best possible manner will mean perform salah to the best of your ability and present the best possible action before Allah. Those who will do this, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهِ. Allah says, these are the people whom Allah Ta'ala has guided, and not only guided, أُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. These are the people that have got the true intellect, true understanding. These are the intelligent ones. Allah Ta'ala guided them also, and Allah Ta'ala says that they have the true understanding and perception.
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بتایا ہے, یعنی دار العمل. دنیا دار العمل ہے, اور دار العمل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے بعد عمل کا نتیجہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جانور کی طرح بھائی جب تک زندہ رہے کھاتے رہے, کہ مر گئے پھر کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دار العمل قرار دیا ہے کہ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے, اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہاں عمل کا ہوگا, وہاں بدلہ ہوگا. جتنے درجے میں عمل اچھا ہوگا, اتنے درجے میں بدلہ بھی اچھا ہوگا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا. ایک قاعدہ بتایا اللہ نے, اپنی بے نیازی کا بھی اظہار کیا اور قاعدہ بھی بتایا. قاعدہ یہ بتایا کہ اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے, اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے, میرا کوئی فائدہ نہیں, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے, اور برا کرو گے تو پھر برا کا نتیجہ بھی تمہاری طرف آئے گا. یہ انصاف کی بات ہے. تو اللہ نے بے نیازی بھی بتائی, انصاف بھی بتایا. آیت میں کہ تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، ہمارا کیا، اور برا کرو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں، برا کرو گے تو برا کا وبال تمہارے کروائے گا. یہ قاعدے بتا کے دیے گئے تاکہ ہر آدمی اپنی زندگی کا انجام سوچے، کیونکہ وہی آدمی سمجھدار مانا جاتا ہے جو اپنی زندگی کا انجام و نتیجہ سامنے رکھے. حدیث پاک میں ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. جیسے آدمی تمام مشینوں پر قابو کرتا ہے، اسے فاس کرے، سلو کرے، بند کرے، چالو کرے، کرتے نہیں، مشینوں پر قابو کرتے ہیں. تو جس طرح مشینوں پر قابو کرتے ہو، اپنے اوپر قابو کرو، اپنے اوپر قابو کرو. کہ اپنے اوپر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اوپر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاؤ، اور جن بات سے اللہ ناراض ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ دعوت ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگائے. ہاں، اور موت کے بعد جو عمل اس کام دے، جو عمل فائدہ دے، اس عمل کو آج کرے، کہ آج کا عمل کا موقع ہے، کیونکہ آج عمل کی جگہ ہے، بدلہ نہیں ہے. کل کو بدلہ ہوگا، عمل نہیں ہوگا. یہ ترتیب ہے اللہ تعالی کی طرف سے عملوں کی. تو یہ فرمایا کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کو آج کر لے، اور نادان آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنی خواہش کے پیچھے چلاوے، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلاوے، اور اللہ تعالیٰ پر امید رکھے کہ اللہ بیڑا پار کرے گا، کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس نے جو کیا ہے اس کا بدلہ ہوگا، اس لیے کہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ دلانے کی جگہ بتایا ہے. آخرت کی دو صفتیں بتائی ہیں. ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بدلہ کی جگہ ہے، اچھا ہو یا برا ہو، وہ ہو وہاں بدلہ ہوگا. دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے، دنیا کی طرح ختم ہونے والی نہیں ہے. دنیا میں حالت بدلتے رہتے ہیں، بیماری ہے پھر اچھی ہو گئی، یا تندرستی تھی وہ تندرستی کے بعد بیماری ہو گئی، تندرستی ختم ہو گئی، تو یہاں ختم بھی ہوتی ہے، بنتی بھی ہے، خطرات بھی ہوتی ہے، دین بھی ہوتا. وہاں یا وہاں نہیں ہے، وہاں جو چیز ہوگی وہ باقی رہے گی. خیر ہے تو خیر باقی رہے گی، شر ہے تو شر باقی رہے گی. تو آخرت کی دو صفتیں بتائی ہے کہ ایک تو آخرت بطور بدلہ کے ملے گی، دوسرا وہ بطور بقا کے ہوگی کہ وہ باقی رہے گی.
The second thing, my respected brothers, is that Allah subhanahu wa ta'ala has made this world a place of the fulfillment of responsibilities, what we call darul amal, a place of actions, carrying out the injunctions and the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And the life after this world, that is the place where we will see the results. In other words, recompense, reward or punishment, depending on whether we've carried out the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. Our lives are not like those of animals. Animals eat, drink, do whatever they want. There is absolutely no accountability. In our case, this world is a place of responsibilities. It is darul amal. And the proof of the fact that this world is a place of actions is the fact that in the hereafter we will have to answer. There will be accountability. So that itself, because you are going to answer in the hereafter, that alone tells us that this world or this life is a place of actions to prepare for the hereafter. The extent to which we will beautify our actions, to that extent Allah subhanahu wa ta'ala will reward us in the hereafter. This is why Allah Ta'ala explains this principle in the Quran. On the one hand, Allah Ta'ala brings forth His independence, and with that Allah explains this important principle. In أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. If you will do good, your doing good does not benefit Allah in any way. أحسنتم لأنفسكم. One hand, Allah's independence. Your good deeds do not benefit Allah. On the other hand, the principle, أحسنتم لأنفسكم. You will definitely be rewarded. You are doing good for your own benefit. Allah subhanahu wa ta'ala is going to reward you. On the other hand, وَإِنَ سَأْتُمْ فَلَهَا. If you are disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah protect us. You will have to face the consequences of your disobedience. So in this, Allah subhanahu wa ta'ala is explaining His insaf, His justice. So, what is very, very important, my respected brothers, is that we have to keep our eventual abode in front of us. Keep your akhirat in front of us. In front of you. Let the consciousness of akhirat determine how you behave in this world. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam beautifully said, Al-kayyisu man dana nafsahu. The intelligent person is that person who will control himself, suppress his desires, like you control a machine. Sometimes you put it on fast, sometimes slow. Like you control a machine, control yourself. What does control yourself mean? Suppress your desires. What does it mean? Do that which pleases Allah. And stay away from that which displeases Allah. And keep the life after death in front of you. Work for that. Do it now. Do not delay. Why? Because the time for action is now. In the hereafter is going to be the recompense for that action. On the other hand, conversely, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, the foolish person is that person who will follow his desires. He will not suppress. He will not suppress his desires. He will do whatever he wants. And then he says that Allah is very merciful. That is an indication of one's foolishness. Keep akhirat in front. And we find that when it comes to akhirat, the hereafter, there are two fundamental perspectives and qualities of the hereafter. The first is that akhirat is the place of recompense, the return for your actions, either good or evil. And the second important perspective about akhirat is that akhirat is permanent. It is never ever coming to an end. It is not like this world. Everything in this world is temporary. Somebody is healthy today, the health will not last. He becomes sick, period of health is over. Sometimes a person is sick, that also is not permanent. Everything in this world is temporary. Akhirat, if there is good, it is good forever. If there is hardship, it is hardship forever. So these two perspectives of akhirat, we have to keep in front of ourselves.
اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے نام پر یہ پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ آپ پیغمبر ہیں تو آپ کے پاس اللہ کے پیغام آتے ہیں تو آپ نے ایک پیغام ہمیں بھی سنایا ہے اللہ کے پیغاموں میں سے سب کے لیے وہ پیغام سب کے لیے یہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے یہ فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے یعنی ہم انسانوں کے لیے دنیا بنائی ہے یہاں کا کھانا پینا یہاں کا سونا چاندی یہاں کی جو نعمتیں ہو وہ کس کے لیے ہے کہ وہ ہمارے لیے انسانوں کے لیے کسی فرشتے کے لیے نہیں کسی اور جانور کے لیے نہیں یہاں کی نعمتیں ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے یہ بشارت ہے کہ اللہ نے دنیا کو نعمت بنا کر تمہارے لیے پیدا کی ہے ان دنیا خلقت لکم یہ انعام آگے انعام کے ساتھ ذمہ داری یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کام پر کیا انعام ملے گا کام کے اوپر کیا بشارت ہوگی وہ بھی بتائیں گے وہ کام کیا ہے وہ بھی بتائیں گے تاکہ کام کرے بشارت حاصل کرے کام کرے انعام حاصل کرے کیونکہ کام کا ہی بدلہ ہوتا ہے کوئی کام نہ کرے تو وہ کون بدلہ دے گا تو فرمایا ان دنیا خلقت لکم کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا یہ پیغام ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے یہاں کے لیے نہیں پیدا کیا آخرت کے لیے پیدا کیا ہے
کہ یہاں سے گزار کر کے اللہ تمہیں آخرت میں لے جائیں گے. ہاں کما بدانا اول خلق نعیدہ, جو کہا کہ جیسے ابتدا میں ہم نے پیدا کیا ہے تم کو ایک ایک کو, اسی طرح ایک ایک کو واپس بھی لے جائیں گے, ایک ایک کو واپس بھی لے جائیں گے آخرت کی طرف, کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے کہ انسان کی زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہے اور آخرت کا رخ اس کی طرف ہے. حضرت علی فرماتے تھے کہ آخرت سامنے سے آ رہی ہے اور دنیا پیچھے جا رہی ہے. جیسے ٹرین چلتی ہے تو بعد اسٹیشن تو وہ تو سامنے سے آئیں گے اور دوسرے اسٹیشن پیچھے چلے جائیں گے, ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں تو ایسے ہی کہا دنیا کہ آخرت مقبلتن, کہ آخرت سامنے سے آ رہی ہے اور دنیا پیچھے جا رہی ہے. کیوں؟ کہ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں اس لیے آخرت سامنے آ رہی ہے. تو ایک پیغام ہم کو یہ دیا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو ان دونوں باتوں کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان دونوں کا باتوں کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. جیسے زمیندار اپنی زمین سے موسم اور فصل لیتا ہے کہ گیہوں کی فصل آ گئی, چاول کی فصل آ گئی, جی ہاں فلانے پھل فروٹ کی فصل آ گئی, تو جس طرح وہ اپنی زمین سے فصلیں لیتا ہے ایسے تم اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. کیوں؟ آخرت سامنے آ رہی ہے, دنیا واپس جا رہی ہے. ہاں اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, تو دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت ہے کہ جو جس کو جو دنیا ملی ہے وہ اپنی دنیا سے آخرت بناوے, وہی سمجھدار ہے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اصل تو قارون کو ہدایت دی تھی, اس کو یہ دعوت دی تھی اپنے نبی کے ذریعے سے, پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھی اتاری ہے کہ تم کو جو دنیا ملی ہے, مالدار کو مالداری ملی ہے, تندرست کو تندرستی ملی ہے, حاکم کو حکومت ملی ہے, تاجر کو تجارت ملی ہے, تم کو جو دنیا ملی ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور جو دنیا تم کو دی گئی ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھول جانا. ہاں یہ ہوتا ہے آدمی بچوں کا ہو جاوے, پوتوں کا ہو جاوے, فلانے کا ہو جاوے, فلانے کا ہو جاوے اور اپنا بھول جاتا ہے, اپنا بھول جاتا ہے کہ میرا کیا ہوگا. تو کہا کہ اپنا حصہ نہیں بھولنا, ہاں اپنا حصہ یاد رکھ کر کے لے جانا. حدیثوں میں کہ آدمی کہتا ہے میرا ہے میرا ہے میرا, اس کو فرمایا اس کا کچھ نہیں ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے, کہ یہ زمین جائیداد کس کی ہماری ہے, یہ تجارت کس کی ہماری ہے, یہ حکومت کس کی ہماری ہے, اس کا نہیں ہے, حقیقت میں اس کا نہیں ہے. تو اس کا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کا وہ حصہ ہے کہ اس نے کھا لیا ختم کر لیا, پہن لیا پرانا کر دیا, یہ اس کا ہو گیا, یہ اس کا ہو گیا. اور تیسرا کہ اللہ کے نام پر اللہ کے کام پر لگا دیا, اپنے آخرت میں بھیج دیا, یہ اس کا ہو گیا. یہ تین شکلیں ہیں, کھا لے ختم کر لے, پہن لے پرانا بنا لے, اور اللہ پر آخرت پر دین پر لگا کر آخرت بنا لے, یہ تین شکلیں ہیں. باقی کہ باقی سب ایسی ہے کہ میرا ہے میرا کچھ نہیں, یہ تین اس کے ہیں. تو یہ کیوں؟ کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے آخرت بنتی ہے, کہ اپنی ضرورت بھی پوری کی, کھا لیا پہن لیا, ضرورتیں پوری کر لی, اور ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سامنے رکھا, کیونکہ ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے, آخرت کے لیے پیدا کیا, اس لیے ہم کو آخرت بنانے کا سامان دیا ہے.
Further, my respected brothers, we have received this basic principle, lesson and message from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam was the messenger of Allah, and he would receive guidelines, instructions from Allah subhanahu wa ta'ala, and through him those messages and responsibilities were passed on to us. Amongst them is this fundamental important lesson from Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam, call it a message, instruction, that whatever is in this world, food, drink, gold, silver, amenities, all this Allah has created for you, insan, this human being. Allah has not created it for any angel, nor has Allah created it for any animal. Everything in this world was created for this human being. This is what we call basharat or glad tidings. Inna dunya khuliqat lakum. This world was created for you. And then, now that you have been given a gift, what is the responsibility attached to that gift? This is the procedure of Anbiya alayhimus salatu wassalam. They would first give glad tidings and they would mention the reward. And then with that, what is the responsibility that is attached to that? What is this world was created for you? What is your responsibility? You were not created for this world. You were created for the hereafter. In other words, this world is a passing phase. You are on a journey. And every one of you is going towards the hereafter. Allah Ta'ala says, كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ. This is a message from Allah that as Allah created you the first time, you will be resurrected. Every one of us is on a journey. Ali radiallahu ta'ala anhu explains it like this. He says, the world, akhirat, is coming towards you. And what are you doing? You are leaving behind the world. Like a person traveling from one station to the next station. As he is moving, the next station is coming closer and closer. The station that he left behind is receding. He's going further and further away from it. Like that, every one of us is on a journey towards the hereafter. What is the fundamental responsibility? That use the dunya which Allah created for you and which Allah gave you, use it to make your akhirat. Like a farmer, he plants different types of crops. Sometimes it's a rice farmer or a grain farmer or a wheat farmer. Whatever you will plant, that and harvest, those are the crops that he will reap from that particular field or plantation. In the same way, use the dunya, the means, the amenities, the life, the wealth which Allah subhanahu wa ta'ala gave you to earn your akhirat. Like Allah Ta'ala says in the Quran, وَاتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Actually, this verse was directed to Qarun, was revealed about Qarun. And then from Qarun, the same message to every one of us that Allah blessed with this world, that whatever dunya you receive, utilize it to make your akhirat. And with that, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Literally translated, do not forget your portion or share of this world. What does that actually mean? Sometimes a person forgets his whole focus, my children, my grandchildren. Himself, he has completely forgotten about himself. We have this misconception, this idea, this is my wealth and that is my wealth. What is actually your wealth? What is actually your share in this world? What you ate and used up, what you wore and became old, and that which you spent in the way of Allah, sent ahead to Allah subhanahu wa ta'ala. These are the three categories of your wealth. Everything else does not belong to you. Belongs to someone else. What you ate, used up. What you wore and made old. And the third is that which you spent or utilized for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, fulfill your needs, eat and drink, etc., necessities of life, and utilize what Allah subhanahu wa ta'ala has given you to make your akhirat, to make the hereafter.
So, ye bataya ke dunya se apni akhirat banani hai. وَبْتَغَيْ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لو تاکہ دنیا کا نفع بھی حاصل ہو جاوے اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو جاوے. نبیوں کی دعوت میں, نبیوں کی تعلیم میں یہی بات ہوتی ہے. وہ دنیا کو چھوڑنے کے لیے بھی نہیں کہتے اور آخرت کو بھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. یہ دنیا کو چھوڑنا نہیں اور آخرت کو بھولنا نہیں, آخرت کو بھولنا نہیں, کیونکہ وہ تو سامنے سے آ رہی ہے, اس میں ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے کوئی آخرت نہ بھولے لیکن اپنے دنیا نہ چھوڑے. دنیا نہ چھوڑنے کے کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. اپنی دنیا سے آخرت بنا لے, کیونکہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان وہ آخرت کا مسافر ہے. جب سے لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیرا رخ آخرت کی طرف ہے, تو روز روز آخرت کی طرف جا رہا ہے. آج ایک دن کا ہو گیا بیٹا کا, دو دن کا ہو گیا, دس دن کا, دس سال کا, بیس سال, کہ روز روز تیری رفتار جو ہے وہ آخرت کی طرف ہے. وہی بات وہ فرما رہے کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے, اس کی رفتار آخرت کی طرف ہے, وہ چلنا آخرت کی طرف. جب وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے تو اپنی آخرت کو بناوے. ہاں, اپنی آخرت کو اجاڑ دے گا تو وہاں جا کر کیا ملے گا اس کو؟ اجڑی ہوئی آخرت ملے گی. تو کہا اپنی آخرت کو نہ اجاڑے, اور آخرت کو اجاڑنے, آخرت کو آباد کرنے کے لیے, کہ آخرت کو آباد کرنے کے لیے ہی اللہ نے دنیا کو بنایا ہے اور اس کا سامان دیا ہے کہ دنیا سے آخرت کیسی بنے گی. تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے پہلا کام ہے ایمان لانا, کہ ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنے گی. یہ پہلی بات ہے. اس لیے ہر نبی نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے لا الہ الا اللہ, یہ ایمان کا کلمہ ہے, اللہ سے تعلق کا کلمہ ہے, آخرت بنانے کا کلمہ ہے, کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کی عبادت کی جائے گی, اللہ ضرورتیں پوری کریں گی, اللہ حالات لاوے گا, اللہ حالات بدلے گا, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پوری کائنات کا اللہ اکیلا مالک ہے, خالق و کل شیء. کہ اللہ کون ہے کہ ساری چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ, اور جو نظر نہیں آتی ہیں جن کی ہم کو خبر دی ہے وہ, ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہ ایک اللہ ہے. ہاں, اور جس نے پیدا کیا ہے وہی اس کو چلائے گا. یہ بتایا کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ چلائے گا. اللہ لہ الخلق والامر, کہ یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی, فیصلہ بھی اللہ کا. مخلوق اللہ کی اور فیصلہ اللہ کا. یہ نہیں کہ مخلوق اللہ کی وہ فیصلہ کسی اور کا چلے, نہیں, کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا. اللہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا. اللہ نفع کا فیصلہ کریں گے تو نفع ہوگا, اللہ نقصان کا فیصلہ کریں گے تو نقصان ہوگا, اللہ محبت کا فیصلہ کریں گے تو آپس میں محبتیں ہوگی, اور اللہ عداوت کا فیصلہ کریں گے تو آپس میں دشمنی ہوگی. اللہ لہ الخلق والامر, کہ یاد رکھو مخلوق اللہ کی ہے اور فیصلہ اللہ کا ہے, کسی کا کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کا ہے. حیات اور موت بھی اللہ کی ہے, جب چاہیں گے زندہ رکھیں گے, جب چاہیں موت دے دیں گے. اس طرح دنیا کو جب تک چاہیں گے باقی رہیں گے, پھر دنیا کو ختم کریں. کہ مخلوق اس کی ہے, فیصلہ اس کا ہے. اس لیے یہ دعوت دی ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے کرو, اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے کرو. کہ اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق کریں؟ اللہ کی تو کسی سے رشتہ داری ہے نہیں, اس کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ایمان اور عبادت کا ہے. اللہ سے تعلق ایمان کا, کہ اللہ پر ایمان لاؤ, جیسا وہ اپنے شان صفات کے ساتھ ہے ایسے اللہ تعالیٰ کو مانو. آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفات ہی, میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے, اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. کہ یہ کر لو, کہ یہ اللہ کو ماننا ہوا ایمان, کہ یہ ایمان ہوا. تو آخرت بنانے کے لیے کہ پہلی چیز کہ وہ اللہ پر ایمان لانا ہے, اور اس ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اعلیٰ درجے کا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی بڑی نعمتیں, بڑے بڑے انعامات تیار کیے ہیں, ایسے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, کسی کان نے سنا نہیں ہے, اور نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی خطرہ گزرا ہے. ایسی انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر لیے ہیں جو ایمان والے ہیں, اور ایمان ان کے پاس اعلیٰ درجے کا ہے. اور اگر ادنا درجے کا بھی ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ ادنا درجے کے ایمان والے کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہمیشہ کے لیے دیں گے. ہمیشہ کے لیے دیں گے، دنیا سے 10 گھوڑی پہ نہیں جانا، اور وہ اپنی جنت کو اس طرح دیکھے گا جیسا کسی ملک کا مالک اپنے ملک کو دیکھتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ایسے کہ یہ کس بنا پر ملے گا؟ کہ یہ اس کو ایمان کی بنا پر ملے گا. اس لیے ہم کو حکم ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو کہ تازہ کرو. ایمان پرانا ہو جاتا ہے، ایمان پھٹ جاتا ہے جیسا کپڑا پھٹ جاتا ہے. کہ جد دے دو ایمان کم، اپنے ایمان کو تازہ کرو. کہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. کہ یہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں آپ کو یاد کروں. آپ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. عرض کیا یہ تو سب پڑھتے ہیں، میں کوئی خاص چیز مانگتا ہوں؟ کہ موسیٰ آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ کلمہ ایسا ہے کہ ایک ساتواں آسمان ایک پلے میں ہو جائے اور ایک پلے میں یہ کلمہ ہو جائے ساتواں آسمان زمین کے ساتھ، تو یہ پلہ جھک جائے گا. اس کا وزن بہت زیادہ ہے. جی ہاں، یہ بڑا کلمہ ہے. تو میں نے کہا ایمان جنت میں جانے کے لیے جو سامان اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ ایمان دیا ہے. اس لیے اس کلمے کو کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے کہ اس کلمے کو کثرت سے پڑھو. اب حدیثوں میں ہے کہ جو اس کلمے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، کلمہ 100 مرتبہ پڑھے، تو وہ قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا. ایمان کے ساتھ اٹھائے گا، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھے گا. کیوں؟ کہ وہ ایمان والا تھا، وہ کلمے والا تھا، کلمہ یاد رکھتا تھا. اس نے کہا اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو اور اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. تو ایک تو کلمہ پڑھنے سے ایمان میں تازگی آتی ہے، دوسرا کلمے کے تقاضا پورا کرنے سے ایمان میں تازگی آتی ہے. کہ کلمہ پڑھنے کا کیا تقاضا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا کیا تقاضا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے کیا ذمہ داری آتی ہے؟ کہ کلمہ پڑھنے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت والی بناوے، اپنی آزادی ختم کرے، اپنی آزادی ختم کرے، بلکہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت والی، اللہ کی اطاعت والی بناوے. یہ کلمہ پڑھنے کا تقاضا ہے. اور جان سے، مال سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. جان سے، کیونکہ یہ دو طاقتیں عمل کے لیے دی گئی ہے، ایک جان کی طاقت دی ہے، ایک مال کی طاقت دی ہے. تو جان کی طاقت اور مال کی طاقت یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور یہ امانتیں اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے دی ہے، آخرت بنانے کے لیے دی ہے. اس نے کہا کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو جو دیا ہے جانی طاقتیں، مالی طاقتیں، اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. تو آخرت ایمان سے بنتی ہے، آخرت اطاعت کرنے سے بنتی ہے. یہ دعوت ہے کہ اپنی زندگی کو اطاعت والی بنائے. وہی آدمی سمجھدار ہے جو اپنی زندگیوں کو اطاعت والی بنا لے.
اللہ سبحانہ وتعالی has given us this world in order to make our akhirah, to make the hereafter. وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ
وَابْتَغِي
وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ so that we can acquire the benefit of this world and the success of the hereafter. It is not in the teachings of Anbiya alayhimu salatu wassalam that we should abandon this world or forget the dunya, but utilize the benefit of this world and prepare for the hereafter. Why? Because the hereafter is eternal. That is never ever coming to an end. So every one of us in reality are on a journey towards the hereafter. This point is reiterated that you do not abandon the world. The best of the world, utilize that. But the objective is to use this to make our akhirat, because every one of us is on a journey. We are a musafir, we are a traveler. Imam Ghazali rahimahullah used to say that every one of you is on a journey towards the hereafter. Luqman the wise advised his son that from the day you are born, each day that passes in this world in reality is a day that has taken you closer towards the hereafter. 2 days, 10 days, 20 days, as the life days pass, you are constantly on a journey. So what you are going towards the hereafter, we are travelers. So make that effort that we develop our akhirat. We do not destroy our akhirat. Allah has given us this world in order to make the akhirat. What has Allah given us in this world that we will use to make our akhirat? First, fundamental, most important means to make one's akhirat is that Allah has given us iman. Without iman, there can never ever be success in the hereafter. This was the da'wah of Anbiya alayhi salatu was salam. Iman on the kalima la ilaha illallah, that everything in this entire world, every condition, benefit, harm, advancement, decline, everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. And everything in this world, whether you can see it or whether you cannot see it, Allahu khaliqu kulli shay. Allah alone is the creator of everything. Allah created it and Allah controls it. Allah lahul khalqu wal amr. Listen, hearken, pay attention. The creation belongs to Allah. It is Allah's creation and decision also belongs to Allah. It's not that Allah created and someone else decides. No. Benefit or harm, Allah decides. Whether there is going to be, if Allah decides peace and love, then that will spread. If Allah decides enmity and war, then that will spread. Everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Like our life and our death is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. So we find that this da'wat and invitation Anbiya alayhi salatu was salam gave, that develop your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. What does this mean? Allah is not related to anyone. Allah is not in the family of anyone. So what does it mean, develop your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala? By bringing through iman and through the worship of Allah. Iman, believe in Allah. Amantu billah kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi. Believe in Allah as Allah wants to be believed in. His names and His attribute. And with that, accept the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. Iman on Allah, this is how we will make our akhirat. Highest level of iman, highest level of akhirat. Such a jannat in which there are things no eye has ever seen, no ear has ever heard, no heart has ever imagined. If a person has the lowest level of iman, then also, what is the lowest jannat? He will be given a jannat 10 times the size of this world. And like someone looks at what he owns in this world, he is the ruler, it is under his authority, like that, this jannat 10 times the world, this is the lowest level of iman, he will be the owner, it will be under his authority. So, refresh your iman, make your iman, like clothes become tattered and torn, iman also wears down, becomes weak. This is why we have been ordered, jaddidu imanakum, refresh your iman, develop your iman. How? By reciting la ilaha illallah excessively. This is such a powerful kalima. Musa alayhi salam asked Allah ta'ala, give me some form of zikr by which I may remember you. Allah said to him, Musa, recite la ilaha illallah. He said, oh Allah, this you have given to everyone. What does Allah say to him? That, oh Musa, don't you know that this kalima is such that if the seven heavens and the seven earths are placed in one pan of the scale, and this kalima on the other side, this kalima will outweigh the seven heavens and the seven earths and whatever it contains. So this iman, the means to make our jannat is iman. Recite the kalima excessively. Someone will recite the kalima 100 times a day, will rise up on the day of judgment reading kalima, and his face will be shining like the 14th full moon. So excessively recite this kalima, refresh your iman through the kalima and by fulfilling the demands and taqazas of the kalima. What is the taqaza? What is the demand? What is the dictate of the kalima to bring your life onto the ibadat and obedience of Allah subhanahu wa ta'ala? Move away from a life of freedom. Freedom has to come to an end. We have to be dictated to by what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. This life, this wealth which Allah has given us, two great, call it strength, bounties from Allah, life and wealth. This is an amanat and a trust. Utilize it in pleasing Allah subhanahu wa ta'ala by doing such actions by which we will make our akhirat. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Allah has given you life, Allah has given you wealth. Use it to make your akhirat. How? By developing our iman, by developing and bringing in our lives the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala.
تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے دو چیزیں دی گئی ہیں. ایک ایمان دیا کہ ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنتی. یہاں جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے, سب رد ہے, کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے, اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے. دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے ہم کو علم دیا, دین کا علم دیا, کہ یہ علم سیکھو, یہ علم سیکھو اور اس پر عمل کرو, اس سے آخرت بنے گی. تو ایمان اور علم یہ دو ہماری بنیادی نعمتیں ہیں, بنیادی چیزیں ہیں. کہ ایمان کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز قبول نہیں ہوگی, اور علم کہ علم کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا. جتنے عمل صحیح ہو سکتے ہیں وہ علم سے صحیح ہو سکتے ہیں. کہ علم سیکھو, دین سیکھو تاکہ دین کے تقاضے سمجھ میں آوے, دین کا عمل سمجھ میں آوے, اور دین کے عمل کا کیا فائدہ ہے اور دین کے عمل چھوٹنے کا کیا نقصان ہے وہ بھی سمجھ میں آوے. یہ سب اس علم نے دیا ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دی ہے تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. پھر اللہ کے تعلق میں کیا کیا کرنا ہے, کسی سے بچنا ہے, اس کا ہم کو اللہ نے علم دیا ہے. اس لیے اس علم کا سیکھنا ضروری ہے. اگر علم نہیں سیکھے گا تو وہ نہیں جانتا اللہ کس بات سے راضی ہے, کس بات سے ناراض ہے. نابینا کی طرح ہو جائے گا کہ نابینا نہیں جانتا کہ کانٹا پڑا ہوا ہے یا کوئی کیل پڑی ہوئی ہے یا کوئی چابی پڑی ہوئی ہے, وہ نہیں جانتا. اس کا پاؤں اپنا پاؤں رکھ دے گا. کیوں؟ کہ وہ نابینا ہے. اس طرح علم کے بغیر آدمی اندھا ہے کہ اس کو آخرت کا راستہ نہیں سوجے گا. ہاں, علم سے آخرت کا راستہ سوچتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان بھی دیا ہے, علم دیا ہے اور دعوت دی ہے کہ اپنا دین سیکھو, اپنا دین سیکھو. اور دین سیکھنے کے دو مطلب ہیں. ایک تو کہ دین کے سیکھنے میں کیا فائدہ ہے اور دین نہ سیکھنے میں کیا نقصان ہے, ایک تو یہ سیکھنا ہے. دوسرا, دین پر چلنے کا کیا طریقہ ہے, کیونکہ صحیح طریقے پر ہوگا تو صحیح نتیجہ ہوگا, غلط عمل کرے گا تو غلط نتیجہ ہوگا. اس لیے دین اس لیے سیکھنا ہے تاکہ زندگی گزارنے کے ہمارے طریقے صحیح ہو جائیں. کیوں کہ ہمارے ساتھ ہماری حاجتیں ضرورتیں بھی ہیں اور ہمارے اوپر اللہ کی عبادت کی ذمہ داری بھی ہے. اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اس لیے عبادت بھی کرنی پڑے گی. اور ہماری راحتیں ضرورتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, کپڑا ہے, نکاح ہے, شادی, یہ سب ہے, یہ سب ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی ہونا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کا, میرے دوستو, سیکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ اپنی حاجتیں بھی صحیح طریقے سے پوری کرو اور اللہ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے کرو. تو ہماری حاجتیں بھی صحیح طریقے سے پوری ہو جائے گی دین سیکھنے کی وجہ سے, کہ کپڑا اس طرح پہنو, کھانا اس طرح کھاؤ, کماؤ اس طرح, استعمال کرو اس طرح. تو دین سیکھنے کی وجہ سے ہماری حاجتیں صحیح ہو جائے گی, حاجتوں کا ثواب ملے گا. اور جو عبادتیں کریں گے وہ تو عبادت کی تو ذمہ داری ہے, ہم کو عبادت کے لیے پیدا ہی کیا ہے, تو عبادت کی ذمہ داری بھی دین سیکھنے سے پوری ہو جائے گی. اور جو حاجتیں ہماری ضرورتیں ہیں وہ بھی دین بنے گی. مسلمان کی ضرورتیں دین بن جاتی ہے. کیوں؟ کہ وہ ضرورتوں میں طریقہ استعمال کرتا ہے، کہ کپڑا پہننے کا طریقہ ہے، کپڑا اتارنے کا طریقہ ہے، کھانا کمانے کا طریقہ ہے، کھانا پینا پینے کھانے کا بھی طریقہ ہے، کمانے کا مشکل پاس تو طریقے ہیں، مسلمان کو طریقے دیے گئے ہیں، ہاں غیر کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ اپنی من چاہی کرتا ہے، اور جانور تو کچھ جانتا ہی نہیں طریقہ کیا ہوتا ہے، ہاں یہ ایک ہے ایمان والا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین دیا ہے، دین سیکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کی زندگی کا ہر کام دین بنے، کھانا پینا کمانا اور عبادت یہ سارا دین بنے، اس کے لیے ہم کو میرے بھائیوں دین سیکھنے کی دعوت دی ہے، علم و ذکر ہماری تبلیغ میں تیسرا نمبر ہے، تیسرا نمبر ہے، پہلا نمبر ایمان ہے، دوسرا نمبر نماز اور عبادت ہے، اور ایمان اور عبادت کو صحیح کرنے کے لیے علم دیا ہے، کیونکہ علم نہیں ہوگا تو عبادت کیسے صحیح کرے گا، اس کی نماز کیسے صحیح ہوگی، اور اگر علم ہے تو وہ اپنا علم کی روشنی میں اپنی سب چیز صحیح کرے گا، ہاں اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا ضروری ہے، اور پھر علم دو طریقے کا دیا ہے، ایک وہ علم دیا ہے کہ جس کے اندر ہم کو ہمارے ہر عمل کا کیا نتیجہ ہے، ہر عمل کا کیا بدلہ اور ثواب ہے وہ بتایا، کہ تمہارے عمل کا یہ بدلہ ہے یہ ثواب ہے، اور دوسرا علم یہ دیا کہ تمہارے عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب بھی بتایا، اس کو علم کہتے ہیں، کہ نماز پڑھنے کا ثواب بھی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، کہ نماز باجماعت پڑھو، یہ ہماری ہم کو نماز پڑھنے کا یہ طریقہ بتایا، مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ نماز کیسے پڑھو، کہ نماز باجماعت پڑھو، کہ نماز باجماعت پڑھیں گے تو کیا ملے گا، کہ نماز باجماعت پڑھو گے تو تمہاری ایک نماز کتنی نمازیں ہو جائے گی، کتنی ہو جائے گی، ہاں کہ اتنی ہو جائے گی ایک نماز، ہاں 25 درجہ سب کتنے درجہ ہو جائے گی، کہ تمہاری ایک نماز بڑھ جائے گی 27 درجہ بڑھ جائے گی ایک نماز، کیوں کہ اس نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باجماعت پڑھو، جب باجماعت پڑھو گے تو وہ ایک نہیں ہے 27 درجہ بڑھ جائے گی، ہاں یہ فضیلت کا علم دیا، اور باجماعت پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ نماز اکیلے اکیلے نہیں پڑھو، کہ نماز باجماعت پڑھو، تو باجماعت پڑھنا یہ طریقہ ہوا، اور 27 درجہ اس کی فضیلت اور ثواب ہوا، اسی طرح ہر عمل میں یہ بتایا ہے کہ ہر عمل کا یہ طریقہ ہے، ہر عمل کا یہ نتیجہ ہے، ہر عمل کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، تو یہ دونوں علم ہمارے پاس ہونے چاہیے، جب ہم اس کے نتیجے کو جانیں گے تو شوق پیدا ہوگا کہ اس عمل پر مجھ کو اللہ یہ دیں گے، اس عمل پر اللہ ہم کو یہ دیں گے، تو وہ اس عمل کو شوق سے کرے گا، ایک صحابی تھے وہ نابینا تھے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے، جب کوئی دروازے پر مانگنے والا آیا غریب تو جا کر ایک ڈوری باندھ رکھی تھی اپنی جگہ سے لے کر دروازے تک، وہ ڈوری کے سہارے جا کر وہ غریب وہ مانگنے کے لیے آیا اس کو دے دیا، صدقہ دیا، ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، ٹھوکر لگے گی راستے میں، ہم کو دے دیے جو پیسے میں ہم اس کو دے آئیں گے مانگنے والے کو، آپ کیوں تکلیف کریں، کہ بیٹا یہ بات نہیں ہے، غریب اس کو تو مل جائے گا، میرے دروازے سے ملے گا نہیں تو دوسرے دروازے سے ملے گا، اس کو دینے والے بہت ہیں، میں جو دینے کے لیے جاتا ہوں اس کی وجہ دوسری ہے، وہ کیا کہ میں نے اپنے نبی سے یہ سنا ہے کہ محتاج کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے، یہ بتایا کہ محتاج کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے، یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ اپنے ہاتھ سے دینا، یہ فضیلت بھائی، یہ کام دینا ہے کہ لو بھائی فلانے کو وہ بھی ثواب مل جائے گا، لیکن یہ کہ اہتمام سے اپنے ہاتھ سے اس کو جا کے دیا ہوئے کہ میری ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو کہا یہ صدقہ اس طرح کرنا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے، اس لیے میں جا کے دیا آتا ہوں اپنا، یہ کیا یہ فضیلت کا علم ہے، کہ جب فضیلت کا علم معلوم ہوگا تو آدمی اس عمل کو پوری طرح سے کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کو فضیلت کا علم نہیں ہوگا تو پھر ایک عام ہاں کہ جاؤ اس کو دیا ہو جاؤ فلاں کو دیا ہو، تو وہ بھی ٹھیک ہے اور لیکن وہ ٹھیک ہے لیے اس سے افضل ہے. تو جب ہم کو میرے دوستو فضیلتوں کا علم ہوگا تو ہمارے عمل اونچے ہو جائیں گے, ثواب کے لحاظ سے, برکت کے لحاظ سے, کہ اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا, برکت بھی زیادہ ہوگی. کیوں؟ کہ یقین کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ فضیلتوں کو سننے کی وجہ سے یقین بنتا ہے. جو فضائل سنائے جاتے ہیں نا, تو فضائل سنانے کی وجہ سے اور فضائل کو یاد ہونے کی وجہ سے اندر یقین بنتا ہے کہ میں اس عمل کو کروں گا تو میرا اللہ مجھ کو یہ دے گا, میری یہ بلا دور ہو جائے گی. صحابہ نے سنا کہ قبر میں تپش اور گرمی ہوگی, جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو تپش اور گرمی ہوتی ہے, کہ قبر میں تپش اور گرمی ہوگی. تو پوچھا پھر اس کا کیا علاج ہے؟ قبر میں تپش ہوگی, گرمی ہوگی, ٹھنڈک نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا قبر کی تپش اور گرمی کا علاج صدقہ کرنا ہے, کہ ہر آدمی کو اپنے صدقے کی ٹھنڈک ملے گی. آدمی ٹھنڈک چاہتا ہے نا, ہر آدمی کو اپنے صدقے کی ٹھنڈک ملے گی, اور قیامت میں ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جبکہ قیامت صورت قریب ہو جائے گی, گرمی بڑھ جائے گی, تو سایہ کہاں سے آئے گا؟ کہ ہر آدمی قیامت میں اپنے صدقے کی سائے میں ہوگا, جتنا اس کا صدقہ اتنا اس کا سایہ. یہ کیا بتایا؟ کہ عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ صدقہ کرو, اور اس کی فضیلت کہ صدقے کا یہ سائے ہوگا کہ صدقے سے تمہاری بلائیں دور ہو جائے گی, بیماریاں دور ہو جائے گی, اور تپش اور گرمی میں یہ فائدہ دے گا. اس لیے یہ علم دیا گیا ہے. اس لیے ہماری دعوت میں جو علم و ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عملوں کی فضیلت سمجھنے کے لیے فضیلت کا علم یاد کرو, اور اس عمل کا طریقہ صحیح کرو تاکہ وہ عمل صحیح طریقے سے ہو جائے تو اس کی فضیلت ملے گی, غلط پر غلط طریقے پر فضیلت نہیں ملتی. تو اس لیے ہمارے تبلیغ میں علم و ذکر ہے, اس کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان فضیلت کو جانے, فضیلت کو جانے, اور فضیلت کو جان کر اس کا طریقہ بھی جانے تاکہ اس کے ہر عمل پر اللہ کا انعام اس کو ملے. یہ دعوت ہے علم و ذکر کے ذریعے سے.
In order to use this world to make our akhirat, we are given two things. The first is ایمان. Without ایمان there is no akhirat. A person can never be successful. He doesn't believe in Allah, he doesn't believe in the hereafter. So ایمان is absolutely essential. And with ایمان, the second thing is what we call علم or knowledge. In other words, to learn and practice. This ایمان and علم, these are two what we call such blessings that the very foundation of deen is based on it. Without ایمان there can be nothing. With ایمان, what is essential is that we acquire the knowledge, because the dictate, requirement of ایمان is that it brings us onto the obedience of Allah. Now that obedience of Allah, that practice, that worship of Allah, how can it be corrected? For it to be corrected, we have to have knowledge. Without knowledge, we can never worship Allah in the way that we are supposed to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And when, in other words, with knowledge we will understand what to do, how to do, what are the harms of leaving out a particular action, not carrying out the command of Allah subhanahu wa ta'ala. This relationship with Allah subhanahu wa ta'ala will be developed. We will learn how can we go closer to Allah subhanahu wa ta'ala, what distances us from Allah subhanahu wa ta'ala. Without knowledge, the person's example is like a blind person. Blind person doesn't know where the hole is, doesn't know where there's mud, doesn't know where there's harm or benefit, he doesn't know which direction to go. So like that we find, my respected brothers, the road to akhirat, the understanding of it, will be through iman, through knowledge, and with that, the da'wat of this. What does that mean? That learn deen. What is the benefit of it? By not learning deen, what are the harms of that? And once we have acquired the knowledge of deen, what is the way to carry out and bring our lives in conformance with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. What is the correct procedure? Why? Because in this world, we find conditions constantly change. And likewise, we have our needs and our necessities. You need to eat, you need to drink, you need a house, you need to get married, etc. Each of the necessities of life, how can we fulfill it in the correct way? If we fulfill in the correct way, then even though we are addressing our need or necessity, that becomes the ibadat and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Eat, this is permissible to eat, that is impermissible to eat. Wear in this manner, your clothing is supposed to be like this. You and I, every human being was created for the ibadat and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. So necessities of life, if it is done in conformance with the commands of Allah, that also becomes ibadat. Our eating will become ibadat, our earning will become ibadat, our dressing, as long as we follow the correct procedure and manner. We find those without iman, they have no procedure or manner in front of them. Animals follow only their desires. Only a Muslim, only a person of iman, everything he does becomes deen. He's eating, he's drinking, every aspect of his life becomes deen. When he has the correct knowledge, this is why our third point of tabligh is ilm and zikr. First point is iman. Second point is namaz and ibadat. And to correct it, this third point, that is why it is essential that we acquire knowledge. Knowledge is of two types. One is, what is Allah going to give you? And what are the harms of leaving it out? That is what we call the knowledge of virtues. Secondly, what is the procedure to carry out Allah Ta'ala's commands? For example, if we take namaz, one is the reward and the other is the procedure. What is the procedure of namaz? How should namaz be carried out? We acquire this knowledge. The correct way to make namaz is make namaz in jamaat. What will Allah give you if you make namaz in jamaat? One namaz, 25 times the reward. Up to 27 times the reward. This is what we call the knowledge of the virtue. Once a person understands that, it creates by knowing what Allah will give you. The inclination is created in the heart to carry out that action. Allah is going to give me this. For example, there was one blind Sahabi. He tied a rope from his door to his hand so that when a beggar would come, someone would knock at the door, a needy person. This blind Sahabi would follow the rope, go to the door, so that with his own hand he could give the sadaqah and charity to that beggar. So his son said to him that, why are you going through so much of difficulty? You are blind, you may get hurt, you may fall down. Give it to us. We will give it on your behalf. What did he respond? He said, I have heard from my Nabi sallallahu alayhi wasallam that person who gives with his own hand to the beggar, Allah will save him from an evil death. Allah will give him an easy death. In other words, the virtue. By understanding this virtue, the charity, if he had given it to someone else, it would have been discharged. That is okay. But do it in the best possible manner. This is how the reward and the recompense and the barakat and the blessings of it will increase. So by listening to virtues, yaqeen and conviction of actions will enter into the heart. And the inclination to carry that out. For example, the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, they heard that there will be heat in the grave. Now we find that obviously when the lights go, when there is darkness, what happens? The temperature goes up, heat increases. So they heard that there will be heat in the grave. So they asked Nabi sallallahu alayhi wasallam, what is the protection from that? My Nabi sallallahu alayhi wasallam said, give sadaqah. Sadaqah will give you coolness in the grave, save you from the heat, save you from the heat of the day of judgment. A person will be under the shade of his sadaqah. The more sadaqah he will give, more shade Allah will give him. In other words, the benefit of sadaqah and charity will save you from sickness, will remove calamities, will be coolness in the grave, in the hereafter for you. Once we have learned the reward, then how to carry that action out correctly. This is what, why in our tabligh, the emphasis has been placed upon ilm and dhikr. Learn the virtue of an action and then the correct procedure and then implement that action. That is ilm and dhikr.
So, ilm and dhikr ke number se humko ye rehbari di gayi hai ki apni zindagi ko ilm wali banayein. Jahalat ki zindagi se apne aap ko bachayein. جہالت کی زندگی سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ جہالت آدمی کو جہنم میں لے جائے گی جہالت کا انجام جہنم ہے اسے جہالت میں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو میں کہہ رہا تھا ایک فضیلت کا علم دیا ایک طریقے کا علم دیا تو فضیلت کا علم اس لیے جاننا ضروری ہے کہ فضیلت کا علم جاننے سے ہم اپنے عمل کی قیمت سمجھیں گے کہ میرے عمل کی کیا قیمت ہے مجھ کو اس عمل پر اللہ کیا دینے والے ہیں جی ہاں جی فجر کی جماعت دو رکعت نماز سنت کہ فجر کی دو رکعت نماز سنت دنیا مافیہ سے بہتر ہے یہ مثال ہے فجر کی دو رکعت نماز سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پڑھتے تھے لمبی قرات والی نہیں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ لیکن اس کی اہمیت ہے کہ مثال کے طور پر کہ فجر کی دو رکعت نماز سنت یہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے عام طور پر سنتیں سفر میں آسانی کے لیے چھوڑی جاتی ہے لیکن فجر کی دو سنتوں کو نہیں چھوڑتے تھے کہ یہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے دو رکعت نماز سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھ کر کے پھر مسجد میں آتے تھے تو یہ اس کی فضیلت بتائی کہ فجر کی دو رکعت سنت دنیا مافیہ سے بہتر ہے ظہر کی چار رکعت نماز سنت کہ یہ تہجد کے برابر ہے ظہر کی چار رکعت یہ مثال دیتا ہوں کہ ظہر کی چار رکعت نماز سنت یہ کیسی ہے کہ یہ تہجد کے برابر ہے جیسے تہجد آدھی رات کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ آدھے دن کے بعد پڑھی جاتی ہے جب سورت میں زوال آ جاتا ہے آدھا دن ہو جاتا ہے تب یہ پڑھی جاتی ہے کہ ظہر کی چار سنت کہ یہ تہجد کے برابر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی چار سنتوں کو لمبی پڑھتے تھے لمبی قراءت سے پڑھتے تھے کیوں کہ سنت ہے اور اس سنت کے ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے اس کی یہ فضیلت ہے کہ تہجد کے برابر تہجد لمبی پڑھی جاتی ہے نوافل ایسے یہ لمبی پڑھی جائے گی کہ یہ تہجد کے برابر ہے کہ آدھا دن ہو گیا تو اب آدھے دن کی نماز آئی آدھی رات ہو جائے تہجد کی نماز آتی ہے تو یہ تہجد کی فضیلت بتائی کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو تہجد میں بدن کی تندرستی ہے بدن کی تندرستی ہے اس کی برکت ہے کہ تہجد کی وجہ سے بدن میں تندرستی آئے گی اور فرمایا تہجد کی نماز پڑھا کرو تم سے پہلے زمانے کے نیک لوگ اس کو پڑھا کرتے تھے رات کو جاگا کرو پچھلی رات کو تم سے پہلے زمانے کے نیک لوگ رات کو جاگ کر عبادت کرتے تھے یہ اس کی فضیلت بتائیے ہاں کہ تہجد کی نماز کہ قبر کی روشنی ہے تہجد کی نماز قبر کے وقت تو یہ فضائل بتائیں ہیں مثال میں طور کہہ رہا ہوں تاکہ ہر عمل کے ساتھ یہ پتا چلے کہ اس عمل پر مجھ کو کیا دیں گے اس عمل پر مجھ کو اللہ کیا دیں گے اگر یہ نہیں جانتا ہے تو اس کا عمل سرسری اور ہلکا ہوگا سر سے اتر گیا سرسری کہ سر سے سرک گیا جی ہاں تو ایسا نہیں ہے بلکہ عمل کا تو وزن ہوگا تو عمل کا وزن میرے دوستو اس کے صحیح طریقے کی وجہ سے ہوتا ہے اور عمل کے اخلاص کی وجہ سے عمل کا وزن ہوتا ہے عمل تولے جائیں گے کہ اخلاص کتنا ہے صحیح طریقہ کتنا ہے ہاں علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ایک ایک مسلمان اپنے عمل کو صحیح بناوے ہاں کہ اس کے عمل بڑھ جائیں گے جب وہ عمل سنت کے مطابق صحیح طریقے سے ہوگا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مسلمان بن کر ملاقات کرے یعنی اپنے اسلام ایمان کے حالت میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو جس کو یہ شوق ہو تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کو مسجد میں باجماعت پڑھا کرے کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو اپنے ایمان اسلام کے ساتھ, ویسے تو اللہ سے ہر کوئی ملے گا, کافر بھی ملے گا اللہ سے ملے اور مومن بھی ملے گا. یا ایھا الانسان انک ملاقیک, کہ اے انسان تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا, چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو, تو ملاقات تو ہر کوئی کرے گا. لیکن کہا کہ جو اللہ سے کے ساتھ ایمان اسلام کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے, کہ میں مومن ہوں مسلم ہوں اللہ سے ملاقات, کہ جو اللہ سے ایمان اسلام کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اس کو یہ شوق ہے تو وہ یہ کرے کہ اپنی نمازوں کو مسجد میں جا کر باجماعت پڑھے. اپنی نمازوں کو مسجد میں جا کر باجماعت پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے ایمان اسلام کے ساتھ ملاقات کرے گا کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں, میرا اللہ ہے. تو یہ اس کا استقبال ہے اللہ کے یہاں کہ وہ ایمان اسلام کے ساتھ اللہ کے مرتبہ, یہ کہ یہ فضیلت کس کہ باجماعت نماز پڑھنے کی. اس لیے روایتوں میں آیا ہے کہ جو لوگ باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں ان کو مرتے وقت موت کا فرشتہ کلمہ یاد دلاتا ہے کہ اپنا کلمہ پڑھ لے تجھے جانا ہے, تو وہ ایمان کے ساتھ مرتا ہے. کیوں؟ کہ وہ نماز باجماعت پڑھتا ہے. یہ مثال ہے فضیلتوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فضیلتوں کا علم بھی دیا ہے اور طریقوں کا علم بھی دیا ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے تبلیغ میں نکلنے کا, کہ تبلیغ میں نکل کر کے اپنی زندگی علم و ذکر والی بناوے تاکہ عمل کی قیمت بھی معلوم ہو جائے, عمل کا طریقہ بھی معلوم. عمل کا طریقہ علم والوں سے پوچھے کہ اس کا کیا طریقہ ہے, صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے تو کیا طریقہ ہے, صلاۃ التسبیح کی فضیلت بھی ہے, صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی ہے, جنازے کی نماز کا طریقہ بھی ہے, جنازے کی نماز کی فضیلت بھی ہے. تو طریقہ علماء سے جاننے والوں سے پوچھے, اور فضیلت کے فضیلت کی حدیثیں سنے. وہ تو خود بھی پڑھ سکتا ہے فضیلت فضیلت حدیثیں آسان ہے, تو اس سے کیا ہو کہ اپنے عمل کی قیمت سمجھ میں آئے گی. اس لیے آدمی اس عمل کرے گا ہاں کہ مجھے اس پر اللہ یہ دینے والے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی قبر کھودتے تھے, کتنے بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, امت کا امین, پوری امت کا امانت دار. وہ کون؟ کہ ابو عبیدہ. تو وہ قبر کھودتے تھے. کیوں؟ پیسے لے کے کھودتے تھے, پیسے سے کھودتے تھے. کہ نا ان کو معلوم تھا قبر کھودنے کی کیا فضیلت. ہاں قبر کھودنا, ایسے لوگ مزدوروں سے قبر کھودواتے ہیں شہروں میں جہاں دین نہیں ہوتا. تو یہ حضرات قبر کھودتے تھے. حضرت طلحہ ابو وہ بھی قبر کھودتے تھے. وہ مدینے کے طریقے والی قبر کھودتے تھے, یہ وہ ابو بدا دوسرے طریقے لحد والی قبر کھودتے تھے. یہ کیوں قبر کھودتے تھے؟ کہ قبر کھودنے کی فضیلت ہے, قبر کھودنے کی فضیلت ہے. کہ مسلمان کے لیے قبر کھودنے کا اتنا ثواب ہے کہ جیسے کسی مسلمان کو آپ نے رہنے کے لیے گھر دے دیا, کہنے بھائی تو رہ, یہ میرا گھر ہے. تو جس طرح اپنا گھر رہنے کے لیے دینے والے کو جو ثواب ملے گا, اس کی قبر کھودنے سے وہ ثواب ملے گا. گھر دینا آسان ہے آج کے زمانے میں. ہاں یہ کیا بات ہوئی؟ یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ فضیلت کی وجہ سے آدمی عمل کا ذمہ دار ہو جائے گا, عمل کو پابند کا بن گیا. اگر یہ معلوم نہیں ہے تو وہ عمل چھوٹ گیا تو بھی کیا, ادا ہوا تو بھی, کم قیمت تو معلوم نہیں ہے, تو ضائع کرے گا عمل کو, برباد کرے گا. اس لیے عمل کی پابندی کی ایک لائن میرے جو یہ ہے کہ علم و ذکر کے ذریعے سے ہم کو علم کی فضیلتیں معلوم ہوئی ہے اور علم اس کے طریقے بھی دیے ہیں, تو اس سے ہماری زندگی عملی بنتی ہے. اللہ نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے.
Through this point of ilm and zikr, we get this guideline and we get this teaching how we can make our lives a life where we practice upon deen. Save yourself from what we call jahalat, ignorance. Enlighten yourself with the knowledge of deen. The eventual outcome of ignorance is Jahannam. By acquiring the knowledge of deen, our lives will become in conformance to the dictates of that knowledge. It will become a practical life. And we find that one is the knowledge of what we call the virtues. What this means? What will Allah give me? If I do this, what will my Allah give me? 2 rakat sunnat of fajr. What will Allah give you? Mentioned in the hadith, better than the whole world and whatever it contains. The procedure, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam would not lengthen this. Generally, he would read it very short. Qul ya ayyuhal kafirun and qul huwa Allah in the first and second rakat. But Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, even on journey, would not leave out these two sunnats of Fajr. Normally, dictates of journey we are allowed to shorten. But sunnats of Fajr, even on journey, he would not leave it out. Generally, when at home, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam would read the two rakats Fajr at home and then he would proceed to the masjid. The four rakats before the four rakat sunnat of Zuhr, what will Allah give you? Allah will give you the reward equivalent to making tahajjud salah. This salah, Zuhr, time comes in after zawal, after midday. And reward of tahajjud. This is why Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam would lengthen this salah. After half the day had passed, this salah. After half the night had passed, tahajjud salah. One is knowledge of the virtue, then how to carry it out. The virtue of tahajjud, Allah has kept health for you in tahajjud. You will be protected from sickness. Allah will give you barakah and blessings. Mentioned in the hadith that the pious of the past also would get up at night and they would perform tahajjud salah. Tahajjud salah is a light for you in the grave. What is, so this is some a great sunnah which we are encouraged to implement in our lives. What is Allah going to give us through ilm and zikr? This is the important thing. Otherwise, actions become customary. They are lightened. They are not carried out with true inclination. They are not implemented correctly. Our actions have to become weighty. How they become weighty? By carrying them out correctly and by having ikhlas and sincerity. Because actions will be weighed in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Through ilm and zikr, every Muslim is encouraged to bring this, the correct implementation of actions in one's life. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu used to say that what every Muslim should make his salah with jamaat in the masjid if he wants to meet Allah on the day of judgment with iman. Meeting of Allah, everyone will have to meet Allah. Even the disbeliever will have to meet Allah Ta'ala. But if you want to meet Allah on the day of judgment with iman and Islam, then Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala used to say, make your salah with jamaat in the masjid. This is the reception which Allah will prepare for you on the day of judgment. You will have iman and Islam. And this is why it is mentioned in the riwayat that a person who is regular with salah in jamaat in the masjid, the angels will remind him at the time of death of his kalima. Why? Because he has to prepare to meet Allah subhanahu wa ta'ala. This is an example of what we call the virtues. Ilm and zikr. One is the virtue and the other is how to carry it out. By learning the value, then an inclination is created to carry it out. Then we have to learn how to carry it out. For example, Salatul Tasbih, the procedure to learn it. Salatul Janazah, how should the Salatul Janazah be made? One is virtue, we read the ahadith. That is easy, everyone can do. How to carry it out? We have to go to the ulama-i kiram. Abu Ubaidah bin Jarrah radiallahu anhu, not an ordinary sahabi. The Ameen of this ummah, the trustworthy person of this ummah. Yet, with his own hand, he used to dig the graves. Not for payment or financial remuneration, but he knew the value. Talha radiallahu ta'ala anhu. His procedure is to dig the graves according to the how the graves in Medina were dug. Abu Ubaidah would dig what we call lahad. That is a grave with an inside cavity. They used to eat, but with their own hands they would dig the grave. Why? Because they had learned that when you dig the grave with your own hand, the reward is as if you have given a Muslim an entire house. Allah is going to reward you like that. Is this something that is easy nowadays? Particularly, how expensive and difficult it is to give someone an entire house. Yet, this is the reward. So when we will learn the virtues, then the responsibility will come, the consciousness of it. And then we will to carry out that action with pabandi, with regularity. Otherwise, my respected brothers, actions will become very easy to leave out. And then actions will be destroyed and wasted if we do not learn the virtue and with that, the correct way of implementing that action.
Isliye mere dosto, hamari zindagi mein ilm aur zikr aave. Iski daawat hai hamare liye. Iski mehnat hai hamare liye. کیونکہ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو زندگی جہالت پر جائے گی علم نہیں ہے تو زندگی جہالت پر جائے گی ذکر نہیں ہے تو غفلت پر جائے گی تو آدمی میں جہالت آوے یا غفلت آوے تو جہالت اور غفلت جو ہے وہ تو کفر کی صفت ہے کہ کافر جاہل بھی ہوتا ہے اور کافر غافل بھی ہوتا ہے کافر کب اللہ کو یاد کرے گا وہ تو کافر ہے وہ تو مانتا نہیں اللہ کو تو یہ کفر کی صفت ہے غافل ہونا جاہل ہونا اللہ تعالیٰ نے ہم کو میرے دوستو دین دے کر کے اس میں سے نکالا ہے کہ جہالت میں سے نکلو غفلت میں سے نکلو جو تو اللہ کے راستے میں جو نکلنا ہے نا ہمارا وہ گھروں سے نکلنا مقصد نہیں ہے کہ گھروں سے نکلو بلکہ کفر میں سے نکلو ایمان والے بنو غفلت میں سے نکلو عبادت والے بنو ذکر والے بنو علم والے بنو اخلاق والے بنو یہ بننے کے لیے ہے یہ خروج خروج برائے خروج نہیں ہے کہ بھائی نکل گیا کہ نہیں خروج بننے کے لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک حرکت دی ہے مجھے جو چکی کی حرکت کہ چکی میں حرکت ہوتی ہے چاروں طرف آٹا گرتا ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے ساتھ ایمان عبادت علم ذکر اخلاق ان باتوں کے ساتھ حرکت دی ہے کہ حرکت میں آؤ جیسے کمانے کے لوگ حرکت کرتے ہیں گھروں میں نہیں بیٹھتے کمانے والے بیٹھتے گھر میں وہ اپنے دکانوں پر جائیں گے مزدوری کریں گے دوسرے ملکوں میں کمانے کے لیے جائیں گے کمانا ہے ایسے میرے دوستو دین حاصل کرنا ہے دین ایمان آوے علم و ذکر آوے اخلاق آوے اخلاص آوے یہ اصل سرمایہ ہے کہ ہم کو آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ہم کو آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ آخرت بنانے کی چیزیں ہیں کہ زندگی میں ایمان آوے زندگی میں عبادت آوے زندگی میں علم و ذکر آوے زندگی میں اخلاق آوے تاکہ دوسروں کے ساتھ احسان ہو جاوے دوسروں کے حقوق ادا ہو جاوے ہم پر کسی کا حق نہ رہے یہ زندگی ہوتی ہے صاف زندگی صاف زندگی دی شریف میں اللہم انی اسئلک عیشۃ نقیہ یا اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں دعا مانگی دعا سکھائی اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں کہ میری زندگی صاف ستھری رہے کہ اس زندگی میں اللہ کی کوئی نافرمانی بھی نہ ہو کسی انسان کا کوئی حق بھی نہ دبایا ہو کسی کا کوئی نقصان بھی نہ پہنچایا ہو ایسی صاف زندگی میں مانگتا ہوں اللہم انی اسئلک عیشۃ نقیہ و میتۃ سویہ اور اے اللہ میں آپ سے آسان موت مانگتا ہوں کہ اے اللہ میں آپ سے آسان موت مانگتا ہوں کہ میری موت آسان ہو جاوے میری زندگی صاف ستھری ہو جاوے یہ دعا بھی مانگی ہے اور اس کے طریقے بھی ہم بتائے یہی مقصد ہے اس دعوت کا وہ یہ مقصد ہے تبلیغ کا کہ زندگی صاف ستھری ہو جاوے ایمان والی عمل والی اخلاق والی ہاں اللہ کی اطاعت والی کسی کا کوئی حق ہم پر نہیں ہے ہاں اور موت آسان ہو جاوے تو اس کے لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام دیا ہے یہ فضائل کی ساری باتیں اس لیے ہے آج فضائل کی باتیں نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے عمل ہلکے ہو گئے ہیں ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا کیا نہیں کیا یہ سب یہ اس وجہ سے ہے کہ دعوت کے راستے میں نکل کر کے اپنی زندگی علم و ذکر والی بنانی ہے یہ اصل زندگی ہے یہ اصل زندگی ہے اور خروج اور اللہ کے اصل میں نکلنا یہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ہے خالی نکلنا مقصود نہیں ہے کہ نہیں نکل کر کے ان چیزوں کی اہمیت حاصل کرنی ہے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے فضائل کے علم کو لانا ہے تاکہ فضیلتیں معلوم ہو جائے. پھر طریقوں کا علم نہ لے کہ طریقے پوچھیں کہ اس کا کیا طریقہ ہے, جیسے وکیلوں سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں, بلڈروں سے پوچھتے ہیں, نہیں پوچھتے اپنی ضرورتوں کے لیے. ایسے اپنی صحیح طریقوں کے لیے علماء سے پوچھو, جاننے والوں سے پوچھو تاکہ وہ صحیح طریقہ بتاوے. اس طرح علم و ذکر کی زندگی بنتی ہے, کیونکہ علم و ذکر زندگی کی ہر حالت کے ساتھ ہے. علم و ذکر کا نمبر زندگی کی ہر حالت کے ساتھ ہے. ہر حالت صحیح ہوگی زندگی کی علم و ذکر کی وجہ سے. آج اس کا کوئی چرچا ہی نہیں ہے. آدمی غریب ہو گیا, مالدار ہو گیا, تو غریب ہو جاوے تو کہ غریبی کا علم لے کہ غریبی کی کیا ذمہ داری ہے, غریبی میں کیا دین ہے. مالدار ہو جاوے تو مالداری کا علم و ذکر لے کہ مالداری میں کیا کرنا ہے, مالداری میں کس سے بچنا ہے. تو علم و ذکر تو زندگی کی ساری حالت کے ساتھ ہے. اس لیے ایک ایک نمبر جو ہمارا ہے وہ ایک سمندر ہے. ہاں بڑی نعمت ہے. تبلیغ خالی خروج کا نام نہیں ہے کہ بھائی نکل گئے اور آ گئے. کہ نکل کر کیا لائے, کیا لائے؟ کہ نکل کر یہ چیزیں لائیں کہ ہماری زندگی میں ایمان آوے, یقین آوے, عبادت کا شوق پیدا ہو جائے. عبادت بوجھ ہو گئی ہے, عبادت آج بوجھ ہو گئی ہے, شوق نہیں ہے. ہاں کہ عبادت کا شوق پیدا ہو جائے کہ عبادت کے لیے مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے. جب شوق ہوگا تو پھر وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. کہ مسلمان تو عبادت والا ہی ہوتا ہے. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ گناہ والا. کہ نا مسلمان تو عبادت والا, کہ مجھ کو اللہ نے عبادت کیا پیدا. ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہیں سفر سے آ رہے تھے ادھر لکھنؤ سے دلی کی طرف, تو راستے میں زہر کا وقت ہو گیا. دیکھو ہاں زہر کا وقت ہو گیا ہے کہ زہر کی نماز پڑھنی چاہیے, پھر لیکن جماعت ہو جاوے تو اچھا ہے. سفر میں اکیلے پیدل ہے. ادھر دیکھا ایک آدمی آ رہے تھے, سر کے اوپر لکڑی لے کر آئے تھے, تو لکڑی کے گٹھر سر پہ تھے اور چہرے پر سنت تھی. ہاں کہ ہاں ایک آدمی آ گیا. اب تو جب وہ قریب آئے تو ان سے سلام کر کے کہا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے, آپ بھی ہیں میں بھی ہوں, ہم دونوں جماعت سے نماز پڑھ لیں. کیا انہوں نے کہا ہاں, کہ پھر آپ وضو کر لیں. کہ میرا تو وضو ہے, میرا تو وضو ہے, اور مومن تو بغیر وضو کے ہوتا نہیں. یوں کہا ایمان والا, ایمان والا بے وضو نہیں ہوتا, ایمان والا تو با وضو ہوتا. وہ لکڑی کاٹ کر کے آ رہے تھے جنگل میں سے, تبلیغ زمان میں سے نہیں آ رہے تھے. ہاں مسجد میں سے نہیں آ رہے تھے, جنگل میں سے لکڑی کاٹ کر کے جب سے پہ گئے. وہ باوضو ہے. ہاں کیا کہ مومن, کہ مومن تو باوضو ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کو طہارت اور پاکی پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین, دعا پڑھتے ہیں وضو کے بعد کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے خوش ہے, اللہ تو پاکی والوں سے خوش ہے. تو کہا کہ مومن تو باوضو ہوتا ہے. کہ ہاں کہ ایمان, کہ ایمان پاکی کے ساتھ, ایمان علم و ذکر کے ساتھ, یہ مطلب ہے کہ ایمان پاکی کے ساتھ, ایمان علم و ذکر کے ساتھ, ایمان اخلاق کے ساتھ, ایمان اخلاص کے ساتھ. یہ مطلب ہے تبلیغ کا کہ یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آوے, اس کے لیے یہ کام ہے. اس لیے اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں خالی کر لینا کافی نہیں ہے, فائدہ تو پھر بھی ہوگا, ثواب ملے گا, لیکن جو سمجھ کر کرے کہ اس کی یہ فضیلت ہے, اس کا یہ طریقہ ہے, اس کی یہ ترتیب ہے, تو اس کے اندر کوئی اور چیز پیدا ہوگی. جیسے یہ لکڑی کاٹ کے آ رہا ہے باوضو ہے. ہاں اور کہا کہ مومن تو بے وضو ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو باوضو ہوتا ہے, کیونکہ ایمان طہارت کے ساتھ. اس طریقے سے یہ مثال اسے کہ آدمی اپنی زندگی کو دینی بناوے, چاہے تجارت میں ہو, لکڑی کاٹتا ہو, کھیتی میں ہو, لیکن اپنی زندگی دینی بنے. یہ دعوت کا مقصد ہے. اس لیے اس کی دعوت ہے کہ جس حال میں رہو, وہ تو اللہ نے کسی کی روزی لمبی ہے کی ہے, کسی کی روزی تھوڑی کی ہے, لیکن رہے ایمان کے ساتھ, رہے عبادت کے ساتھ, رہے دین کے ساتھ, یہ تقاضا ہے. اس کے لیے یہ کام ہم کو دیا گیا ہے.
فار دس ریزن مائی ریسپیکٹڈ برادرز, وی ہیو ٹو انلائٹن اور لائف ود علم اینڈ ذکر. دس دعوت از بینگ گیون اینڈ دس از اور ایفرٹ مائی ریسپیکٹڈ برادرز ٹو موو اوے فروم وٹ وی کال جہالت اینڈ اگنورنس When a person does not have knowledge, then he will be ignorant. And we find that with that ignorance, if there is no knowledge, there is ignorance. If there is no dhikr, then converse meaning of that is ghaflat and negligence. And we find that these two qualities, ignorance and negligence, these are the qualities of kufr. A kafir has these qualities. Allah Ta'ala has given us deen to take us out of a life of ignorance, a life of negligence. This encouragement that is given, go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. The object is not to leave your house or leave your business. Move away from a life of kufr. Move away from a life of ignorance. Move away from a life of negligence. Go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala so that you can be made. Like we find when, if you see the spinning wheel by which the wheat is crushed and grain is produced, there is a procedure in order to produce that grain. There is an effort. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam put his ummah onto harkat and movement. People, even they want to earn dunya, nobody sits at home. People travel abroad. People market their goods. In the same way, iman to be made, ikhlas to be made, ilm and zikr, these qualities come into our life. Allah Ta'ala gave us this life to make our akhirat. These qualities to come in our lives. Akhlaq and character. In other words, to be a source of blessings to others. Make ihsan upon others. To not be a source of hurt to others. The objective, we are taught in hadith this dua, that Allahumma inni as'aluka aishatan naqiyya. That oh Allah, give me a pure life, a clean life. What is a clean and a pure life? A life away from Allah's disobedience. A life away from causing hurt and harm to others, not fulfilling the rights of others. This dua was taught to us. Meetatan sawiya. Ya Allah, give me an easy death. We are taught the dua, we are taught the procedure also. And this is the maqsad and objective, my respected brothers. Not just movement, not just coming out, but to apply ourselves so that these qualities start coming. Iman is made, akhlaq is made, a life of Allah Ta'ala's obedience is made. Where we know, this is why we need to acquire the knowledge of the virtues. Otherwise actions become very light. To leave it out and do it or don't do it becomes equal. For us to understand the value of actions, we have to come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala to learn these things, bring these things into our lives, the virtue. Then the correct procedure, how to carry out that action. Go to the ulama-i kiram. Like you consult a doctor for medical problems, like you consult some legal expert, in the same way, ilm and zikr, one is the virtue, then learn from the ulama-i kiram, by coming out this harkat, this movement, in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, is so that every aspect of our life is dictated to by Allah's commands. Conditions in this world change. Sometimes a person is poor. What is the deen of Allah directed to a poor man? Well, how should he fulfill that deen? One is a rich person. In wealth, what is Allah's command? How to carry out in every condition? This is why this ilm and zikr, every point of tabligh is like a limitless ocean. It's a great bounty and benefit from Allah subhanahu wa ta'ala. The object is not just come out in the path of Allah. Today we find, unfortunately, because of negligence of ilm and zikr, ibadat has become a burden. For us to have shauk and inclination, Allah created me for His worship. This is my objective of life, to make my akhirah through the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. One pious person, once he was traveling alone, now time of Zuhr had come, he looks around. One is to make his zuhr, he's a musafir. Other is even in that situation, he wanted to make zuhr with jamaat. So he's looking around, spies a person coming out of the jungle. This person is carrying a huge bundle of sticks. He had basically was had cut branches of the trees. This was a laborer. As this man is coming towards him, he looks closer. He sees this person. There is sunnah on his face. So he gets happy. This is probably a Muslim. So he says, brother, it's the time for Zuhr. Let us make salah with jamaat. The person says, no problem. So he says, okay, you can proceed, make your wuzu. He says, I have wuzu. How can a mu'min be not in a state of wudu? With iman, not to have wudu? This person was not coming from jamaat or somewhere. He was coming cutting wood in the jungle. Yet, this is the level he had reached. And this is what is maqsood and objective, not just come out. Allah, come on to a condition that Allah loves us. Allah Ta'ala loves. We see, يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ. Allah loves those who repent. Allah Ta'ala loves those who are pak, who are pure. So this, such was the consciousness to always stay in the state of wudu. Iman with purity. Ilm and zikr bring our lives onto purity. For this, through ilm and zikr, understanding will come. Not just do the action, do it in the light of correct understanding, with conviction. Then we will get the true benefit. This is how we see examples through such incidents. Person is reaching another level. So we find, my respected brothers, our lives to become deendar. Not just come out. This effort in the light of ilm and zikr, in each of these qualities, this is the objective of the work of Dawud. Some people will have a short life. Some people will have a long life. Conditions will change. But the determination has to be there.
So, my brothers, these mujakras and these things are because of these things that Allah Ta'ala has brought in our lives. As the اندر جائے بدن میں جائے گی تو وہ نفع دے گی رکھی رہے گی باہر تو نفع نہیں ہوتا حضرت فرماتے ہیں جس طرح دوائیں اندر جاتی ہیں تو وہ نفع دیتی ہے آنکھ کی دوا آنکھ میں کان کی دوا کان میں پیٹ کی دوا پیٹ میں تو یہ نفع اس طرح دین زندگیوں میں آوے ایک تو دین کتابوں میں ہے وہ ٹھیک ہے وہ تو صحیح ہے کہ اس کو حفاظت کرنے کے لیے کتابوں میں رہنا پڑتا ہے لوگ بھول جائیں گے نہیں تو لوگ کتابوں میں ہونا اس کی حفاظت کے لیے ہے اور زندگی میں ہونا اس سے کامیابی لینے کے لیے ہے کہ دین جب زندگیوں میں ہوگا تو زندگیاں کامیاب ہو جائے گی دنیا میں بھی کامیاب ہوگی آخرت کا اس لیے اس کی دعوت ہے کہ اس کام کے لیے کہ تاکہ دین ہماری زندگیوں میں آوے یا امت کی زندگیوں میں آوے اس کے لیے یہ اس کے لیے نفع نقصان سمجھایا جاتا ہے الحمدللہ آپ حضرات نے اس کو سنا ہے سمجھا ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں اور بتائیں آج ہماری یہ آخری مجلس ہوگی اس کے بعد پھر کوئی مجلس دعوت کی نہیں ہے جی ہاں تو آج کی مجلس میں یہ درخواست ہے کہ جن بھائیوں نے اب تک اپنے لیے ارادے نہیں کیے ہیں فیصلے نہیں کیے ہیں وہ ارادے اور فیصلے کریں اور اپنے آپ کو چار چار مہینوں کے لیے تیار کریں اس کے بعد یہ مجلس نہیں ہے یہ آخری ہوگا اس اجتماع کی اس لیے کہا جو لوگ باقی رہ گئے ہیں یا جنہوں نے نیتیں تو کی تھی لیکن عمل میں نہیں آئی ہے یا نیت ہی نہیں کی تھی تو اب عمل بھی کریں اور نیت بھی کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں اور جب تک بات ختم نہ ہو جائے مجمع نہ توڑے اب بتائیں جو باقی ہیں حضرات وہ اپنے آپ کو پیش کریں
دیز مذاکرات ایڈوائسز ریمائنڈرز آر گیون ٹو اس فار دس ریزن مائی ریسپیکٹڈ برادرز دیٹ دس ہیز ٹو کم ان ٹو آور لائف It has to get a practical implementation, like you have medication. Medication, if it's lying on the shelf, not going to benefit you. You have to drink the medicine. You have to imbibe it. Medicine for the eyes, put it in the eyes. For the ears, for the stomach, whatever medicine, exactly like that, deen has to come into our lives for us to get the true benefit. One is deen in the kitabs, in the books, kept on the shelf. That is also necessary. Preservation of deen, it will take place through deen being recorded in books, etc. But for it to become the recipe to salvation, for that, from the kitab, it has to come into our lives practically. For this da'wat is given, my respected brothers. Alhamdulillah, up till now, you have heard, you have understood what was put in front of you. Now the requirement, the need, the demand, is who is ready to take it forward. Who is ready to accept this call, that the demand and the dictate of this knowledge, what we have heard and acquired, how we can make it a means of our salvation, the salvation of every person on the surface of this earth. My respected brothers, this is the last majlis of this ijtima. Humble appeal we are making, please, no one leave the gathering. Everyone say inshallah. Till tashkil is complete, no one disrupt, no one leave the gathering. MashaAllah, many brothers have already made niyat, given their names. Those brothers, we are not addressing them now. First and foremost, up till now, those who haven't made intention or haven't given their names, this come in the heart. Now we want those brothers first and foremost. Up till now we haven't given their names to stand up. Who is ready, inshallah, to bring this in our life, for Allah to use us, to make us, make our generation 4 months in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Who is ready? Stand up, mashallah.
Mashallah, mashallah. Stand up.
Chalo bhai, mashallah. Stand up, mashallah. Make me advice.
More brothers, come my beloved brothers. Each one of us. If it came in our heart, take the opportunity. We don't know if it will ever come again. We don't know if we'll see it tomorrow again. Come my beloved brothers. Don't sit. We are about to leave the world. Come my beloved brothers. Each one of us. Quickly inshallah. Without disturbing the gathering. All our brothers stand up all over mashallah. Allah Ta'ala accept. Mashallah. Many brothers are standing up. Keep on standing my beloved brothers. Keep on standing. This is an opportunity. Allahu Akbar. Getting accepted. Pleasing Allah. Making our dunya. Making our akhirat. There's no other way my beloved brothers. Keep on standing inshallah. Four months. Allah Ta'ala accept. More brothers stand inshallah. Come my beloved brothers. Mashallah. Many brothers are standing. The skilled brother is supposed to be here, mashallah. Keep on standing, my beloved brothers. More brothers stand, inshallah. Allah Ta'ala reward you. If it came in our heart, take it. Allahu Akbar, this is the opportunity of a lifetime. Better than a lifetime, my beloved brothers. It's to do what our akhirat. More brothers stand. Come, my beloved brothers. More brothers stand. Inshallah, come. Ours is intention. To take out is in the hands of Allah Ta'ala. Acceptance is in the hands of Allah. Allahu Akbar, intention doesn't go to waste. Keep on standing. Come, my beloved brothers. All these brothers, inshallah, go towards the tashkil. Come, my beloved brothers. All these brothers, help them to tashkil, my brothers. Nobody should sit. All my sons, mashallah. That side, tashkil is that side. Come, beloved brothers. All of us come to my left, my beloved brothers. All of us. Allah reward, mashallah. Allah reward you all, mashallah. Allah reward you all, young and old. It's that kabar that we're going to, my beloved brothers. How are we going there, my beloved brothers? Allahu Akbar. MashaAllah, many brothers standing. Come, beloved brothers. All those brothers standing. The brothers who are taking down names, inshallah. Send them to the tashkil tent. MashaAllah, Allah Ta'ala accept. MashaAllah, look at all these Mubarak brothers going. Allah Ta'ala accept, MashaAllah. MashaAllah, all those brothers are writing names. Come, my beloved brothers. All those brothers. And if it still comes into our hearts, stand, my beloved brothers. Tomorrow in this dunya, we can't see it. Akhirat is going to be a reality. MashaAllah, we don't know when akhirat is there. Young go before old. Sons go before fathers. Healthy go before sick. Come beloved brothers. Come mashallah. Come mashallah. Allah Ta'ala accept. Mashallah. Many more brothers are going. Allah accept. All those brothers who are writing their names there, inshallah. Inshallah, all those brothers who are writing their names, tell them to come. You know what? Who's writing? Mansoor bhai. Inshallah bhai Mansoor. All those brothers standing around you, send them inshallah to the tashkil tent. Mashallah. Come. All those brothers. Allah Ta'ala reward, inshallah. MashaAllah, quickly, inshallah, brothers. MashaAllah, some brothers writing over there. Send all these brothers to tashkil. MashaAllah, MashaAllah. Come, inshallah. Allah reward them. Guide them to tashkil. Come, inshallah, my beloved brothers. Allah accept. MashaAllah, come this side, my brothers. Allah be pleased, inshallah. MashaAllah, how happy Allah must be getting. Young and old, MashaAllah. Black, white, all are going. Allahu Akbar, how happy Allah must be, my beloved brothers. MashaAllah, keep on coming, inshallah. Keep on coming, inshallah, my beloved brothers. Keep on coming, inshallah. Keep on coming, inshallah. Allah accept, inshallah. Amen. All those brothers go that side, inshallah. Towards the tashkil is the second. MashaAllah, keep on coming, inshallah. Allah, there's one little gathering that is still writing. All those brothers can also go to tashkil, inshallah. MashaAllah. Anywhere else, inshallah, writers, please send to the tashkil tent, inshallah. Spear, please send to the tashkil tent, inshallah. Allah Ta'ala reward all the brothers for sitting, inshallah. MashaAllah, if it's still in our heart, stand, inshallah, my beloved brothers. Inshallah, tonight also make dua. Tomorrow, inshallah, there might not be tashkil, but give our names, inshallah. Beloved brothers, this is not for us. It's for our children. It's for our children's children. And if we stop it, we don't know what's going to happen to them. So each one take this serious. It's not life and death. It's far bigger than life and death. It's life after death forever and forever. Inshallah, all of us, my beloved brothers. And inshallah, in between, let us make tashkil of each other. Inshallah. Huh? Oh, inshallah. Even brothers for 40 days, inshallah, my beloved brothers. Even 40 days, inshallah, jamaats are being made up. Alhamdulillah, we got quite a bit of jamaats, inshallah, coming out. Inshallah, be part of this jamaat, inshallah. So, inshallah, if it comes later into our heart, we can go to the tashkil tent. Allah reward, inshallah.
Bina ila deenik wa aqbil bi qulubi jami'il muslimina ila ta'atik. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. نماز کی تیاری کر لیں.
Brothers, inshallah, can prepare themselves for Sara, inshallah.